وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. مدوزاد، میں نے آپ کے سامنے ابھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کی تلاوت کی ہے، اور متن سے آپ اس آیت کے حوالے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بڑی مشہور آیت ہے، اور یہ آیت الکرسی کے نام سے جو ہے وہ ہم اس کو جانتے ہیں. اور اس آیت الکرسی کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ترمذی شریف میں یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن حکیم کی چوٹی سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، یہ آیت الکرسی آیت نمبر 255، کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آیتوں کا سردار ہے کہ جو کہ بنایا، یعنی حدیث شریف میں اس کو آیتوں کا سردار اس آیت الکرسی کو قرار دیا گیا. اور اس میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے، مضامین کو جو ہم سمجھیں گے، کہ اس میں توحید کی صفات کے حوالے سے یہ بڑی جامع آیت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 12 صفات کا بیان وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا، ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے. سب سے پہلی جو صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیان ہو رہی ہے، فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جو عبادت کے لائق ہو، یا اسے اس کی عبادت کی جائے، یا اسے پوجا جائے. یہ واحد اس کائنات میں ہستی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے کہ جو اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. لہذا یہاں پر یہ بنیادی جو فکر، یا یوں آپ کہہ لیجیے کہ یہ وہ صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں بیان ہوئی کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و رسل اس زمین پر بھیجے گئے، ان کی بنیادی دعوت اصل میں یہی تھی اپنی قوم، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری انسانیت کی طرف ہے، تو آپ کی دعوت میں یا ایھا الناس کے الفاظ آتے ہیں، اور آپ نے بھی اپنی جو بھی امت ہے اور انسانیت تک یہ ہدایت چھوڑی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. اور اسی طرح سے جو آپ سے پہلے رسول ہیں، آپ ان کی دعوت بھی قرآن میں دیکھیں، یا قوم اعبدوا اللہ، ہر رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی اپنی قوم کو کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ بنیادی صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ عبادت کے لائق، سجدے کے لائق، اور کسی سے مانگنا ہو تو اس کے لائق وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہوں تو وہی ذات باری تعالیٰ ہے کہ جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں. جو بھروسے کے لائق ہے تو وہی ہستی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، توکل اسی پر کیا جائے. اور یہ بات بار بار آتی ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ والا رب ہی متوکلون، ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرنے والے ہیں، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے ہیں، اور وہی ہستی ہے کہ جو کہ ہر پکار پر پکار لگانے والے کی پکار کو سنتا بھی ہے اور اس کا جواب دیتا بھی ہے. یہ سورہ بقرہ کے ابتدا میں یہ مضمون وہ آتے ہیں. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کی عبادت کی جائے. نمبر دو، اب یہ جو توحید کا یہاں پر بیان آیا ہے اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اس کے لیے دو بڑے اہم دلائل ہیں کہ جو کہ آگے آ رہے ہیں، اور دوسری اور تیسری صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے اعتبار سے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ الحی، نمبر دو وہ اللہ از خود زندہ ہے. یعنی اگر آپ کمپیئر کریں ایک انسان کی زندگی اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیات کے حوالے سے، تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو ہماری حیات ہے یا ہماری زندگی ہے وہ عطائی ہے، وہ اللہ کی عطا کردہ ہے. نہ ہم اس زمین پر اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے، نہ اپنی مرضی سے جائیں گے، نہ اپنی مرضی سے ہم زندگی گزار سکتے ہیں. یعنی اس زمین پر اس دنیا میں بہت تھوڑا سا ایک اختیار وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس اختیار کو انسان استعمال تو کرتا ہے، لیکن اس میں بھی وہ پابند ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار کے، کہ وہ اس اختیار کو بھی وہ دے دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے سامنے سرنڈر کر دے. ورنہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اصل زندہ ہے، جبکہ انسان کی زندگی وہ عطائی ہے، وہ عطا کرتا ہے. لائے حیات آئی قضا نے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے. وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، نہ ہم اپنی مرضی سے زمین پر آئے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے ہمیں موت آئے گی، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے، جب چاہے کسی کو موت دے کسی کو زندہ کرے. تو یہ ایک دلیل ہے توحید کے حوالے سے. خاص طور پر دیکھیے یہاں پر رد کیا جا رہا ہے ان معبودان باطل کا، کہ جو خاص طور پہ جو بدھ بنا کر ان کو پوجا جا رہا تھا 1400 سال پہلے اور اب بھی، یعنی کس طرح سے ہاتھوں سے پتھر کے بدھ بنائے اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. تو یہاں ان کا رد کیا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ ہستیاں وہ بدھ کے جو کہ اپنے پجاریوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ ان پر اگر گرد لگ جائے وہ دھول مٹی میں اٹ جائے، لہٰذا وہ خود سے جو ہے وہ دھول مٹی جھاڑ نہیں سکتے، بلکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے، ان کا انحصار ہے اس کے پوجنے والوں پر. وہ اگر ان کو کوئی اسنان دے یا ان کو دھول مٹی صاف کر دے تو اس کی صفائی کا معاملہ ہو جائے. اسی طرح سے وہ بدھ جو کہ تمہارے سامنے پتھر کے، وہ خود سے جو ہے وہ کھا نہیں سکتے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ کتنی ناچارگی. سوف طالب والمطلوب سورہ حج میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ کتنا ہی بودا ہے وہ کہ جس کو پوجا جا رہا ہے، اور کتنا ہی ضعیف ہے کہ جو کہ پوج رہا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ وہ ہستی ہے کہ جو از خود جو ہے وہ زندہ ہے، بس جبکہ دوسرے جو معبودان باطل ہیں ان کی حیات وہ عطا کرتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان کو دینے والا ہے. پھر اسی بات پر میں تیسری صفت القیوم، وہ اللہ نہ صرف خود زندہ ہے بلکہ دوسروں کی کو بھی تھاما ہوا، دوسروں کو بھی برقرار رکھنے والا. لہٰذا یہ ہے کہ یہاں پر کیفیت کیا ہے کہ جن بتوں کو تم پوچھتے ہو وہ تو اپنی ہی نہ حفاظت کر سکتے ہیں نہ جو ہے وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں. یہ بات ہم نے ابھی بقرعید سے پہلے جو موضوع ہم نے سمجھا تھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، فلسفہ قربانی کے، وہ واقعہ بھی ہمارے سامنے آیا تھا کہ وہ جو بت خانے میں ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے اور تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑا، کسی کی ناک کاٹی کسی کے ہاتھ توڑے. لہٰذا یہ ہے کہ جب مشرکین واپس آئے ہیں اپنے بتوں کا حال دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ پھر تم ایسے بتوں کی عبادت کیسے کرتے ہو کہ نہ وہ تمہیں نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے. یعنی وہ نفع نقصان تمہیں دینا تو دور کی بات ہے، وہ اپنا دفاع تک نہیں کر سکے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ یہ ہے کہ جو از خود زندہ بھی ہے، نہ صرف از خود زندہ ہے بلکہ دوسروں کو وہ تھامنے والا بھی. یہ پوری کائنات ہے کہ جو کہ اسی کی قدرت میں وہ چل رہی ہے ایک راستے کے مطابق. یہاں پر وہ اس دہریت کی بھی نفی ہو گئی جو 1400 سال پہلے بھی موجود تھا، اور لوگ ایسے تھے کہ جن کا قول بھی قرآن حکیم نے نقل کیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ نمیت و نحیا، کہ ہم خود ہی جو ہے وہ زندہ ہے، خود ہی ہمیں موت آتی ہے، اور یہ زمانہ ہے کہ جو کہ ہمیں ہلاک کرنے والا ہے، کوئی اللہ کی ذات نہیں. لہٰذا یہاں پر بتا دیا گیا کہ نہیں، بار بار قرآن حکیم میں الفاظ آتے ہیں کہ الحی یہ یو ہی میومی، وہ اللہ ہے کہ جو کہ زندہ کرنے والا ہے اور وہی ہے کہ جو کہ موت دینے والا ہے. یہاں پر بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی صفات میں سے ایک بڑی اہم صفت یہ ہے کہ اللہ از خود زندہ ہے اور دوسروں کو بھی تھامنے والا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہ تو اسے کوئی اونگ آتی ہے اور نہ کوئی نیند آتی ہے. یعنی یہ جو اونگ اور نیند کا معاملہ ہے یہ تو ایک انسان کی کمزوری ہے. کمزوری کیا ہے کہ انسان تھک جاتا ہے اپنے کاموں سے, لہٰذا وہ اونگ کا شکار ہو جاتا ہے, نیند کا شکار ہو جاتا ہے. لہٰذا نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پر کوئی تھکان کا معاملہ ہے. یہ جو بھی کمزوریاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پاک ہے. جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ, اللہ تو پاک ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پاکی ناپاکی کا, کہ جو کہ انسان کے ساتھ وہ تصور ہے پاکی ناپاکی کا, نہیں. بلکہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سبحان اللہ بولتے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہر کمی, ہر نقص, ہر احتیاج, ہر ضرورت سے جو ہے وہ پاک ہے, وہ غنی, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. لہٰذا یہاں پر یہ الفاظ آئے کہ نہ اسے اونگ آتی نہ نیند. نیند کی جو ابتدائی صورت ہے وہ اونگ ہے, یعنی تھکن سے انسان کبھی اونگ میں لگتا ہے, کبھی نیند میں ڈوب جاتا ہے. اور نیند بھی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی موت کی ایک صورت ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کیا ہے, کل من علیہا فان, ہر شے اس کائنات میں وہ فانی ہے, ختم ہونے والی, اور باقی رہنے والی ذات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. لہٰذا یہ کہ جب اسے موت ہی نہیں آنی, وہ لافانی ایک ذات ہے, تو وہ اونگ اور نیند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا یہ کمزوریاں تو انسانوں اور مخلوقات کے ساتھ ملحق ہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے, یعنی کسی لمحے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے غافل نہیں. آپ کو سوچنا کہ اتنا مائنیوٹ لیول پر یہ پوری کائنات ہے کہ جو کہ وہ گردش کر رہی ہے. اور سائنس تو آج یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر تو یہ سیارے اور جو بھی یہ آربٹس ہیں وہ ذرا سا اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہو جائیں تو قیامت ہے کہ جو کہ برپا ہو جائے, یہ نظام جو ہے وہ تلپٹ ہو جائے. لہٰذا یہ کہ یہ کون ہے کہ جو کہ اس پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے, ہر شے وہ اپنے مدار میں جو ہے وہ گردش کر رہی ہے اپنے اپنے اوقات اور فنکشنز کے مطابق, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے, کسی لمحے بھی وہ ہم سے غافل نہیں. اور یہ وہ بات ہے واقعتاً کہ جو کہ اگر ایک انسان کے اندر یہ جازم یہ شے ہو جائے, آج وہ انسان ہے نا گناہ کرتا ہے, سب سے چھپ کر ایک کونے پر بیٹھ کر وہ کوئی بے حیائی جب وہ دیکھ رہا ہے یا کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, کہ کسی دنیا والے کو تو پتہ نہیں. لہٰذا یہ ہے کہ اس کے سامنے اگر یہ شے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے غافل نہیں, اللہ تعالیٰ ہے کہ جو کہ ہم سے دیکھ رہا ہے, وہ ماں کو مہینہ ماں کن تم, جہاں کہیں تم ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ, چاہے تم پوری دنیا سے چھپ جاؤ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو نہیں چھپ سکتے, اللہ دیکھنے والا ہے. تو فرمایا کہ نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی. پھر اگلی صفت, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اور جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے, اس کا اصل مالک, اس کا اصل اختیار وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس, مالک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور دیکھیں یہ اکنامک سسٹم کا ایک بہت ہی ایک یوں سمجھ لیجیے کہ ایک ریولوشنری ایک تھیوری ہے, ایک انقلابی نظریہ ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کی صورت میں ہمیں دیا ہے. آج انسان کے پاس اگر پیسہ آ جائے یا کوئی بھی نعمت دنیا کی اسے ملے, اقتدار یا شہرت, وہ کیا کہتا ہے کہ یہ تو میرا ہے, یہ مال میرا ہے, یہ خدا میرا ہے. حالانکہ دین اسلام یہ نظریہ قرآن حکیم پیش کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کوئی شے وہ انسان کی اپنی نہیں ہے, اس کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. The real owner is اللہ سبحانہ و تعالیٰ. And human has guardianship. انسان کے پاس اصل میں وہ ایک امانت ہے, وہ ایز اے ٹرسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے پاس وہ نعمت ہے کہ جو کہ رکھوائی بھی ہے, کہ وہ دیکھا یہ جاتا ہے ایز اے ٹرائل کہ وہ انسان اس نعمت کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے یا اللہ کے احکامات کے مطابق. یہ امانت اور یہ لائبلٹیز ہیں, جتنی بھی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں ایسٹس نہیں ہیں ہمارے, انقلابی نظریہ. اگر اس پر انسان جازم ہو جائے اور یہ چیز, یہ انقلابی نظریہ انسان کے اندر بیٹھ جائے, تو آپ دیکھیں کہ معاشرے میں بھی یہ سکون ایک عمل ہے کہ جو کہ وہ میسر آتا نظر آتا. ورنہ اگر ایک شخص کہے کہ بھائی, ایک شخص کہے کہ یہ چیز میری ہے, یہ مال میرا ہے, اس سے وہ حسد اور بخل, کنجوسی, یہ ساری وہ خباثتیں ہیں کہ جو کہ جنم لیتی. ایک انسان یہ کہے کہ نہیں, یہ اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, اصل مالک تو وہ ہے. لہٰذا یہ ہے کہ وہ اب اس مال کو وہ بچا بچا کے نہیں رکھے, بلکہ یہ کہ وہ اللہ چاہے گا معاف کے مطابق اسے اللہ کے دین کے لیے بھی لگائے گا، ضرورت مندوں کو بھی جو ہے وہ دے گا اگر وہ اس سے زائد جو مال ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہاں پر فرما دیا گیا کہ the real owner is اللہ سبحانہ وتعالی. صرف مال نہیں، صرف وہ نعمت نہیں، بلکہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں، آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کا اصل مالک وہ اللہ سبحانہ وتعالی. اب شفاعت کے حوالے سے یہاں جو ایک شفاعت باطلہ کے مختلف تصورات ہمارے ذہنوں میں وہ موجود ہیں، یعنی غلط تصورات. آج شفاعت کے حوالے سے غلط تصور کیا ہے ہمارا کہ بھئی قیامت کا دن ہوگا اور وہاں پر ہمارے جو بھی کالے گورکھ دھندے ہم نے اس دنیا میں کیے، تو کیونکہ دنیا میں ہم نے چند ہستیوں کی خدمت کی اور ہمارے تصورات کے مطابق وہ ہستیاں وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب ہستیاں تھیں، لہٰذا یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بات نہیں ڈالے گی کیونکہ یہ اللہ کی محبوب ہستی ہیں اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جس کی ہم خدمت دنیا میں کر رہے ہیں. لہٰذا یہ آخرت میں ہمارے کالے گورکھ دھندوں پر، ان بدعمالیوں پر یہ پردہ ڈالوا دیں، ہماری سفارش ہے کہ جو کہ کر دیں، ہمیں بخشوا دیں گے یہ اصل میں. اور اس کے پیچھے پھر جو اصل چیز ہوتی ہے وہ بدعملی ہوتی ہے کہ بس یہ عرس کے موقع پر خالص دودھ جو ہے وہ بانٹ دیا جائے لوگوں میں بابا کے مزار پر، اور یا یہ کہ چادر چڑھا دی جائے یا نذرانے دے دیے جائیں. لہٰذا یہ ہے کہ پھر پورے سال کے لیے وہ ریویو کرا لیتا ہے اپنے جو بھی حرام خوری اس کو، اور پھر پورا سال کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، پھر اگلے سال پھر جو ہے وہ چادر چڑھاتا ہے، نذرانے دیتا ہے، اور پھر ایک سال کے لیے پھر ایک ریفریشمنٹ والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر حرام خوری پر آ جاتا ہے. تو یہ وہ تصور ہے باطل اب، یعنی شفاعت کے حوالے سے، سفارش کے حوالے سے. جبکہ شفاعت روز قیامت ہونی ہے، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت الکرسی میں کیٹیگوریکلی تو پہلے نفی کی گئی، لیکن ایک ایکسپشن ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے صاف صاف دے دیا. فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ، اور کون ہے کہ جو کہ اس کے ہاں اللہ کے پاس کسی کی سفارش کر سکے، کون ہے؟ یہ ہے اصل میں کہ جو کہ بڑا ایک، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک جلالی انداز میں اس شفاعت کی نفی فرمائی، کون ہے کہ جو کہ اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ اللہ بِإِذْنِ، ہاں ایکسیپشن کیا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر، یعنی پرمیشن وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ہوگی کہ کون ہے کہ جو کہ سفارش کرے گا اور کس کے لیے سفارش کرے گا. یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اختیار میں. یہ شفاعت حق ہے، یہ شفاعت حق کا تصور ہے کہ شفاعت کے لیے کس کو کھڑا کرے گا اللہ تعالی، وہ بھی اللہ کے اختیار میں. وہ سفارش جس کے، یعنی جس کو کھڑا کیا گیا، وہ کس کی سفارش کرے گا، یہ بھی اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کے اختیار میں. یہ تو دنیا میں ہوتا ہے، دنیا میں ہم انسپیکٹر صاحب کو جا کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے جس بندے کو پکڑا ہے آپ اس کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں اس کی طرح سے، اس کی پوری ہسٹری میرے علم میں ہے اور آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، یہ بڑا شریف انسان. تو کیا اب وہ یہ سفارش ہے کہ جو کہ دنیا بھی اعتبار سے ہم جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن آپ کو سوچیں کہ کیا کوئی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جا کر یہ کہہ سکے گا کہ اللہ معاذ اللہ آپ کو پتہ نہیں تھا یہ جہنم کے لیے جس بندے کو آپ نے پکڑ لیا ہے تو یہ بڑا شریف انسان تھا، میں اس کے اس کی جان تک خطر نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو علیم ہے، خبیر ہے، سب کچھ جاننے والے ہیں، بہت باخبر ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے یہ شفاعت باطلہ کا معاملہ جو نہیں ہوگا کہ کوئی مرضی سے اٹھے گا اور کسی کی بھی مرضی سے جب وہ بخشش کرا دے گا، ہر کس میں یہ قرآن حکیم میں شفاعت حق کا بالکل ایک، یعنی واضح تصور ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ ہی کی اجازت ہوگی. اب اس میں مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں دنیا میں ایک اسکول کی آپ مثال لیں، چند اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو کہ امتحان میں انہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی اور ان کے لیے آپ نے ایک پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہے کہ جو کہ منعقد کی. تو پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی میں آپ کیا کرتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ آپ جو وہ فرسٹ پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کو آپ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ گفٹ دے دیتے. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے ایسی سیریمنیز میں، ہم علاقے کی بڑی ایک چیدہ یعنی نمایاں شخصیات کو بلا کر کہ جو کہ ویل فیمس ہوتی ہے علاقے میں، ان کے ذریعے سے ان بچوں کو جو ہے وہ گفٹ دیتے. دیکھیں ان بچوں کی جو بھی کارکردگی ہے وہ آپ کے علم میں تھی، یعنی جو آنے والا ہے جس کے ہاتھ سے آپ گفٹ دلوا رہے ہیں اس کو تو نہیں پتا نا کہ بھائی کیا معاملہ ہے, وہ تو آپ کو پتا ہے اچھی طرح سے کہ بھائی کون سا بچہ ہے کہ جو کہ فرسٹ ہے. لہٰذا آپ اپنے طور پر بھی دے سکتے تھے اپنے ہاتھوں سے, لیکن یہ کہ یہ ایک احساس و اکرام کے لیے آپ نے کیا کیا, ایک نمایاں ہستی کو جو ہے بلایا اور اس کے ذریعے سے یہ گفٹ دلا. بالکل یہ معاملہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اس کو ضرورت نہیں کسی کی سفارش, کیوں؟ کیونکہ اللہ تو علیم ہے. ہر انسان کی جو بھی کارکردگی اس دنیا میں رہی وہ اچھی طرح سے واقف ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بھی کیا کرے گا کہ کسی اپنے ولی کو جو ہے وہ کھڑا کرے گا. یہ اللہ کے اختیار میں, کوئی اپنی مرضی سے کھڑا نہیں ہو, اللہ جو ہے وہ کھڑا کرے گا, اور وہ بھی اس کے اکرام کے لیے, کیونکہ وہ اللہ کا دوست تھا, دنیا میں اس نے نیک اعمال کیے, اللہ کے احکامات کے مطابق پوری زندگی بسر کی. وہ کھڑا ہوگا, اللہ کہیں گے کہ بھائی اس شخص کی تم سفارش کرو. ایسا نہیں ہے کہ ہڈ حرامی ہم نے پوری دنیا میں کی, ہم شراب نوشی بھی کرتے رہے, ہم جنا کاری بھی کرتے رہے, اور بس عقیدہ یہ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ بھائی بچپنا بزرگ کے مزار پر ہم نے چادر چڑھا دی تو ہمارا بیڑا پار جو ہو جائے گا, یہ ہمیں بسوا دیں. ایسا نہیں, بلکہ یہ ہے کہ اختیار وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, ہاں اس بندے کی جو ہے وہ تم سفارش کرو اور اس کام میں جو ہے وہ سفارش کرو. یہ تیسری بات ہو, یعنی کون سفارش کرے گا؟ اللہ کا اختیار. کس کی سفارش کی جائے گی؟ اللہ کا اختیار. کس کام میں سفارش کی جائے گی؟ اللہ کا اختیار. یہ تینوں معاملات میں اللہ کا اختیار ہے. یہ ایمان ہے کہ جو کہ ہمیں حاصل ہو تو یہ شفاعت حق ہے. اس کے علاوہ جو بھی چیزیں وہ شفاعت فاضلہ میں شمار ہوں گی, کہ جس کی یہاں پر نفی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمائی کہ من ذا الذی یشفع عندہ, کون ہے کہ جو کہ اللہ کے ہاں اس کے پاس سفارش کر سکے کسی کی, الا باذن, سوائے اس کے کہ جس کے لیے اس نے جو ہے وہ اجازت دے دی یا جس کو اجازت دے دی. اب اس کے بعد اگلی صفت آ رہی ہے, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ انسانوں نے اپنے آگے بھیجا اور جو کچھ, وما خلفہم, جو کچھ انہوں نے پیچھے چھوڑا. کیا مطلب ہے؟ کہ جو اعمال انسان نے اس دنیا میں کیے ماضی میں, جو حال میں وہ کر رہا ہے اور جو مستقبل میں وہ کرے گا, یہ تمام کاموں کا علم وہ کس کی علم ہے؟ کون جانتا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت علم ہے اس کی وسعت کا بیان ہے کہ انسان جو کچھ کر چکا, جو کر رہا ہے, جو کرے گا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں پہلے سے موجود ہے. اور انسان بھی جانتا ہے, اللہ بھی جانتا ہے, لیکن فرق کیا ہوگا؟ یہی ہمارے بنیادی عقائد ہیں کہ ہمارا جو یہ صفت علم ہے وہ محدود ہے. میں اس محدود سسٹم ڈانسز میں جو بھی اس کے اندر انٹیریئر ہے اس کو جانتا ہوں, لیکن اس دیوار کے پیچھے کیا ہے اس وقت میرے علم میں نہیں, کیا ہو رہا ہے اس وقت میرے علم میں نہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہر شے کو جو ہے وہ جاننے والا ہے, جو کچھ ہو چکا, جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اور کوئی اس کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے چاہے. یہ اصل میں علم کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت بیان ہو رہی ہے کہ اس کا جو بھی علم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اس کا احاطہ تو ممکن ہی نہیں, مگر یہ ہے کہ اپنے علم میں سے جتنا کسی مطلب اپنے مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دے دے, اتنا علم ہے کہ جو کہ انسان کو یا کسی بھی مخلوق کو حاصل ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ فرشتوں کا کچھ علم ہے, انسان کا کچھ علم ہے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کل عالم غیب کس کو ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور اس کے بعد کل عالم غیب وہ کسی کو بھی نہیں, ایون کسی نبی کو بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ الفاظ قرآن حکیم میں بار بار یہ کہلوائے گئے کہ اللہ عالم الغیب, میں غیب کا علم نہیں رکھتا. لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انسانوں میں سے سب سے زیادہ جو علم ہے وہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, لیکن کل علم غیب اس کو بھی نہیں. یہ ہے اصل میں وہ بنیادی عقیدہ کی جو کہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. باقی یہ ہے کہ یہ جو بھی ایک تصور ہے یہاں پر جو بات آ رہی ہے کہ کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا, جس طرح سے فرشتوں کے سامنے جب ازل کی جو بات ہے آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو کچھ اسماء سکھائے, اس کے نام آدم علیہ السلام, اور ان اشیاء کو جب سامنے رکھا گیا فرشتوں کے تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ ہاتھ اٹھا دی, کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ایسا ہم نہیں جانتے مگر اتنا ہی کہ جتنا تو نے ہمیں سکھایا. تو مطلب کیا ہو گیا کہ فرشتوں کا علم بھی کیا ہو گیا، محدود ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے کمپیریزن میں، یعنی احاطہ ممکن نہیں مگر اتنا کہ جو کہ اپنی کسی مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم سے عطا فرماتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے لے کر گیا معراج پہ، اور اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مشاہدات کیے جنت اور دوزخ کے، جو کہ کسی دوسری ہستی کو جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکا. یعنی جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینا چاہے کسی کو علم وہ اتنا دے دے، لیکن کل احاطہ وہ کوئی بھی مخلوق نہیں کر سکتا. بس یا کرسی یوہ السماوات والارض، اور اس کی جو کرسی ہے، اب یہاں پر دو مفہوم ہے جو کہ بیان کیے جاتے ہیں، یا تو یہ کرسی سے ایک مراد کی جاتی ہے کہ اس کا جو اقتدار ہے، کرسی سے مراد اس کا جو اقتدار اور اختیار ہے وہ کشادہ ہے آسمانوں اور زمین، یعنی آسمان و زمین یہ پوری کائنات وہ اس کے قبضہ ہے، قدرت میں اسی کا اقتدار ہے، کوئی اس کے اقتدار میں سازی نہیں کوئی برابر. اسی طرح سے یہ کرسی جو ہے وہ کوئی مجسم شہ بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جو کہ باقیتاً یہ ہر شے پر آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں اس پر جو ہے وہ قدرت رکھنے والی ہے، اس کا اقتدار وہ اصل میں ہے کہ جو کہ آسمان و زمین پر چھائے. ابھی ایک فلسفیانہ مذاہب میں یہ ایک تصور ہے، باطل تصور کہ جو کہ پایا جاتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ عالم کلیات ہے، عالم جزیات نہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ علم کے اعتبار سے یہ بات آ گئی کہ جو کہ پہلے میرے ذہن سے نکل کے سے میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک تصور تو یہ ہے کہ عالم کلیات ہے اللہ تعالیٰ، عالم جزیات نہیں. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے چیزوں کو جب وہ دیکھتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر نہیں کرتا، بلکہ یہ کہ وہ بس بڑی بڑی چیزیں جو کہ دیکھنے والا. اب یہ اصل میں ایک ضرب پڑ رہی تھی اس بات پر، یعنی باس بعد الموت پر. باس بعد الموت کا تصور کیا ہے؟ اللہ کے رسول کیا پیش کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بالکل ابتدائی جو صورتیں اگر آپ پڑھیں مکی صورتیں، کہ بھائی تم چورا چورا ہو جاؤ گے، ہڈیاں ہڈیاں ہو جاؤ گے، زمین میں مر جاؤ گے، دوبارہ سے تمہیں نکالا جائے گا، کذلک الخروج، اور اسی طرح سے تمہیں نکلنا ہوگا. لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ جو تصور تھا کہ عالم کلیات ہے، عالم جزیات نہیں ہے، لہٰذا اس پر یہ نفی ہو رہی تھی کہ بھائی انسان مل گیا، کھپ گیا، اس کے ایٹم سے بکھر گئے زمین میں، برابر ہو گیا، اور پھر کس طرح سے اس کے ایک ایٹم کو جو ہے وہ جمع کر دیا جائے. اسی طرح سے اس عقیدے کی بھی نفی ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ایک ایک عمل سے واقف، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. لہٰذا اب اس جو تصور ہے فلسفیانہ مذاہب میں کہ عالم کلیات ہے جزیات نہیں، تو اس کی بھی نفی ہو رہی تھی کہ بھائی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کاموں کو جب وہ دیکھتا ہے، اعمال کو، انسان کے چھوٹے چھوٹے اعمال پر جب وہ سر پہ نظر کرتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ تو قرآن میں آتے ہیں الفاظ کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. اور علیم بذات الصدور ہے، وہ تو تمہارے سینوں کے جو بھی راز ہیں، جو خیالات تمہارے ذہن میں آ رہے ہیں، اس سے بھی جو انسان کہ وہ واقف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ہے علم کی وسعت. لہٰذا یہ ہے کہ یہ رد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے. اسی طرح سے ایک تصور اور پیدا ہوا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کائنات بنا دی، اور بنانے کے بعد یعنی کچھ فزیکل اور کیمیکل لاس کے تحت اس کائنات کو حرکت دے دی، اب ان قوانین کے تحت یہ کائنات خود بخود چل رہی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات سے بالکل جو ہے وہ الگ ہو گیا. یہ ایک تصور باقاعدہ پایا جاتا ہے معاشرے. اور مثالیں کیا دی جاتی ہیں کہ جس طرح سے ایک فٹ بال کو آپ کک مارے، لہٰذا اب وہ کک مارنے والے کی جو کک ہے وہ تو الگ ہو گئی نہیں تھا، اب وہ فٹ بال جو ہے وہ خود بخود چل رہے. بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دفعہ کائنات بنا دیا، وہ اس سے الگ ہو گیا. اب یہ فزیکل کیمیکل لاس کے تحت یہ کائنات خود بخود چل رہی، اور بس یہ جو زلزلہ آتا ہے یہ تو بس وہ کچھ تبدیلی آتی ہیں زمین میں، کچھ پلیٹیں ہیں کہ جو کہ ہلتی ہیں اور اس طرح سے زلزلہ آ جاتا ہے، اور ہوا کا دباؤ کہیں ہوتا ہے تو یہ بارش اس طرح سے ہو جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے. اس میں اللہ کا آپ کوئی عمل دخل نہیں ہے، ماں کا سما ماں، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، بنانے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، اور وہ اس کائنات کو چلانے والا بھی ہے بالفعل. یعنی ایسا نہیں کہ وہ اس سے الگ ہو گیا، بالفعل وہ اس کائنات کو چلا رہا ہے، اس کی ایک ایک شے وہ اس کے علم میں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا کر چکا ہے، کیا کرنے والا ہے. کوئی پتہ تک بھی زمین پر جب وہ نہیں گرتا لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی دانہ وہ زمین کی سزا کو پھاڑ کر باہر نہیں نکلتا لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں وہ شے موجود ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ صفت علم کے حوالے سے اور صفت قدرت کے حوالے سے یہاں پر یہ بات آئی کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی جو اقتدار ہے اس کی کرسی وہ آسمانوں اور زمین تک جو ہے وہ اس کی وسعت ہے، اس کا اقتدار وہ چھایا ہوا ہے. ولا یؤدہ حفظہما، اور ان دونوں آسمان و زمین کی جو حفاظت ہے وہ اس کو تھکا نہیں دیتے. یہ جو تھکنے کا معاملہ اور پھر تھکنے کے بعد چھٹی کا معاملہ، یہ تو انسانوں کے ساتھ تو ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ کہ بھائی چھ دن ہم کام کریں اور ساتویں دن جو ہے وہ ویکینڈ جو ہے وہ کریں، اس کو منائیں، چھٹی منائیں، تو یہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. اللہ کے ساتھ یہ تصور نہیں ہے کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ بھائی چھ دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا اور ساتویں دن آرام کیا. نہیں، اللہ تعالیٰ وہ تھکان سے جو ہے وہ بالا تر ہے. یہ کمیاں کوتاہیاں انسان کے ساتھ ہیں، مخلوقات کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ہیں. ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتے نہیں. مطلب اس سے یہ بھی ہو گیا کہ اللہ الگ نہیں ہے اس کائنات سے بلکہ بالفعل اس کو چلا رہا ہے اور اس کو اس کی حفاظت تھکاتے نہیں. وہو العلی، اور وہ بلند ہے، یعنی ہر شے سے بلند وہ ذات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. انسان اس دنیا میں جتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے، جتنا تکبر وہ کر لے، لیکن وہ انسان ہے. اور رب ربن ان تنزل والعبد عبد ان ترقى، بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے وہ جتنا آسمانوں پر چڑھ جائے، جتنا بلندی تک پہنچ جائے، اور رب ربی رہتا ہے چاہے وہ جتنا نیچے آ جائے، وہ رب ربی رہے گا، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے. انسان انسان ہی رہے گا چاہے وہ کتنا اوپر کیوں نہ چلا جائے. اس کی حیثیت وہ اس کو اپنے اندر جو ہے محسوس کرنی چاہیے کہ وہ ایک گندے پانے کی بوند سے اس کی جب وہ تکلیف ہوئی، کوئی شاید وہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے. اللہ ہے کہ جو کہ بلند ہے العظیم، اور اللہ ہے کہ جو کہ وہ باعزت ہے، عظیم ہے، یعنی اس کی عظمت ہے کہ جو کہ تمام چیزوں پر جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے اور اس کے مد مقابل جو وہ کوئی نہیں. حدیث میں سنا کر بات ختم کر رہا ہوں. ایک روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یہاں پر یہ 12 صفات آیت الکرسی میں توحید کے صفات کے حوالے سے جو بیان ہوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ مکمل ہوئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی فرض نماز کے بعد یہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کا معمول بن جاتا ہے، تو اس کے اور جنت کے درمیان موت کے سوا کوئی شے ہے جو کہ حل نہیں ہو سکتی. مطلب یہ ہے کہ موت ہے کہ جو کہ بس رکاوٹ ہے، اور اس کے بعد وہ سیدھا ہے کہ جو کہ جنت میں جائے گا. اگر کوئی فرض نمازوں میں اس آیت الکرسی، یعنی اس کے بعد یہ آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے. اچھا، ان یعنی ان چیز جیسی جو بھی احادیث مبارکہ ہیں کہ جس میں چھوٹے عمل پہ بڑے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہے کہ جو کہ کیا جاتا ہے، اس میں ایک بڑی اہم عملی بات ہے کہ جو کہ ذہن میں رکھنی چاہیے. دیکھیں، اس میں ایک عنصر یہ بھی آ جاتا ہے کہ بھائی چلو اب وہ بڑے بڑے اعمال تو کون کرے، چھوٹے اعمال کر کے بس سیدھے جنت میں. اب یہ بھی ایک تصور ہے کہ جو کہ ان احادیث سے انسان جو ہے وہ لیتا ہے. لہٰذا اس میں یہ چیز بندے سے رکھنی چاہیے کہ یہ احادیث مبارکہ، یہ بشارتیں سب سے پہلے کس پر یا کس کو جب وہ سنائی جا رہی ہیں؟ یہ بتائیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، یعنی سب سے پہلے یہ بشارتیں کس کو سنائی جا رہی ہیں؟ صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہ. اور صحابہ کرام کی جو بھی شخصیات تھی وہ کیا تھی؟ وہ بنیادی جو بھی فرائض تھے، واجبات تھے، اس کو ادا کر رہے تھے، اور پھر ان کے ان فرائض و واجبات کی ادائیگی پر یہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے اجر کا وعدہ ہے کہ جو کہ ان سے کیا جا رہا ہے. لہٰذا اگر تو آج ہم بھی ان بنیادی فرائض اور واجبات کو ادا کر رہے ہیں جو بھی قرآن و سنت سے ثابت ہیں اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں جو صحابہ کرام ادا کر رہے ہیں، تو پھر ان چھوٹے اعمال پر ہمیں بھی یہ بڑے بڑے اجر ہیں کہ جو کہ ملے. لیکن اگر یہ غلط فہمی کسی کے ذہن میں ہے کہ بھائی یہ میں رشوت بھی لیتا رہوں، میں سود خوری بھی جب وہ کرتا رہوں، اللہ اس کے رسول سے جنگ بھی کرتا رہوں، اور سود کے حوالے سے وہ حدیث کے اس کا سب سے کم ترین درجہ کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، ٹھیک ہے وہ سود بھی میں چلتا رہوں، لیکن بس میں فرض نماز کے بعد یہ آیت الکرسی جو پڑھ لیا کروں تو سیدھا جنت میں اللہ کے رسول نے فرمایا. تو اس حدیث کا یہ غلط مفہوم ہے کہ جو کہ ہم وہ لے رہے ہوں اور اس پر ہم مطمئن ہو رہے ہوں. بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے صحابہ کرام کے اوپر یہ واضح ہیں کہ جو کہ ان کو سنائے جا رہے ہیں ان کی شخصیت کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور ان جیسا بننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے, واجبات اور فرائض کی ادائیگی کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے, اور جو بھی یہ صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارہ ہمارے سامنے آیت الکرسی میں آئی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں